ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تطلع الشمس من مغربها فاذا طلعت ورعاها الناس آمنوا أجمعون فذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يتبيانه ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقاته فلا يطعمه ولا تقومن الساعة وهو يليت عوزه فلا يسقي فيه ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. یہ قیامت ہی سے متعلق روایت پیش کی ہے. اگلے باب میں بتلایا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ ہی ساتھ آئے ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی. گویا آپ کے اور قیامت کے درمیان اب کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہیں. اور جیسا کہ آیت کریمہ پیش کی تھی وما امرک ساعت الا کلمہ البصر او ہو اقرب، کہ قیامت کا معاملہ بالکل آنکھ جھپکنے کی طرح ہوگا. یعنی جیسے آنکھ جھپکنے میں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، قیامت بھی اسی طرح اچانک قائم ہو جائے گی. جیسے زلزلہ آتا ہے، قیامت کا ہی ایک طرح کا زلزلہ ہی ہے، سیکنڈوں میں معاملہ ختم ہو جاتا ہے. پوری کائنات جو ہے وہ اس طرح ختم ہو جائے گی. اسی کو بتلانے کے لیے یہ روایت ذکر کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا, یعنی سورج جانب مغرب کے اندر غروب ہوتا ہے, چھپتا ہے, ادھر ہی سے جب طلوع ہوگا تو یہ گویا قیامت قائم ہوگی. یہ قیامت کے قریب ہونے کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں سے یہ پہلی نشانی ہوگی جو پائی جائے گی کہ سورج جانب مغرب سے طلوع ہوگا. فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ, فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا اور لوگ اس کو دیکھیں گے جانب مغرب سے طلوع ہوتا ہوا تو سب ایمان لے آئیں گے. لیکن یہ وہ وقت ہوگا, فَذَلِكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ, کہ جو لوگ پہلے سے ایمان لائے نہیں تھے وہ اس کو دیکھ کر اگر ایمان لائیں گے تو وہ ایمان ان کے کام کا نہیں ہے, اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں, وہ ایمان جو ہے ان کے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. او کسبت فی ایمان یہاں خیرا, یا جنہوں نے نیک اعمال نہیں کیے تھے اس کے بعد کریں گے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. تو بہرحال یہ جانب مغرب سے جب سورج طلوع ہوگا تو سب لوگ جتنے بھی روئے زمین پر ہیں سب ایمان لے آئیں گے, لیکن وہ ایمان لانا مفید نہیں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی حضرت آدم اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اور آپ کے بعد سے لے کر اب تک حضرات انبیاء اور رسول اور مصلحین محنتیں اور کوششیں کرتے رہے, پھر بھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سب لوگ ایمان لے آئے ہوں. آخر یہ جانب مغرب سے جو سورج طلوع ہوگا اس میں وہ کون سی بات ہوگی جس کی وجہ سے سب لوگ ایمان لے آئیں گے؟ حضرت ہی نے پھر اس کا جواب بھی ارشاد فرمایا کہ دراصل حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرات مصلحین کی کوششوں کے باوجود جو ایمان نہیں لاتے بندے, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی طرف سے جو دلائل وغیرہ پیش کیے جاتے ہیں ان دلائل کے سلسلے میں شیطان لوگوں کے قلوب کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرتا ہے اور ان دلائل کو گویا ماننے دیتا نہیں, اور شیطان ہی کی اس گویا گمراہ کرنے کی وجہ سے لوگ ایمان نہیں لاتے. لیکن جب جانب مغرب سے سورج طلوع ہوگا تو شیطان اپنے گمراہ کرنے کا سلسلہ موقوف کر دے گا, روک دے گا, اس لیے کہ شیطان جانتا ہے کہ اب اگر ایمان لے بھی آئیں گے تو اس ایمان سے کوئی فائدہ تو ہونے والا ہے نہیں, میں کائی کو محنت کروں ایمان سے روکنے کے لیے, لاوے اور اس ایمان سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے گویا جو رکاوٹ تھی ایمان کے لانے میں لوگوں کی سب کی طرف سے وہ رکاوٹ شیطان کی دور ہو گئی, اس لیے سب ایمان لے آئیں گے. اور حضور فرماتے ہیں وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِ وَلَا يَتَوَارَيَانِ, کہ قیامت اچانک قائم ہو جائے. دو آدمی ہیں کپڑے کا سودا کر رہے ہیں, کپڑے کا سودا جب کیا جاتا ہے تو جو تھان ہوتا ہے اس تھان کو جو ہے جو تاجر ہوتا ہے بیچنے والا مالک وہ اس کو کھولتا ہے اور کھول کر کے پھر اس کو مجھے خریدنے والا دیکھتا ہے اور دونوں میں بات چیت ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ تھان کپڑا جو کھولا گیا ہے اس کو بھی لپیٹنے کی بھی نوبت نہیں آئی اور جو ہے سودا مکمل ہی بھی نہیں ہوا اور قیامت قائم ہو جائے گی اچانک. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقَاتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ, اسی طرح آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ دھو کر آئے گا استعمال کرنے اور پینے کے لیے, لیکن دودھ دھو کر آنے کے بعد ابھی پینے اور استعمال کرنے کی نوبت آئی نہیں تھی اور اچانک قیامت قائم ہو گئی. گویا اچانک قائم ہونے کے سلسلے میں یہ بتلا رہے ہیں. وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يُلِيتُ حَوْزَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ, یا آدمی اپنے حوض کو پلاسٹر کر رہا ہوگا, لیپ رہا ہوگا, اور اس حوض سے کے اندر بھی پانی جمع کر کے اس پانی کو پینے کی, یا اس حوض سے پانی کو اپنے کھیتوں کو سیراب کرنے کی نوبت آئے اس سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی. وَلَتَقُومَ النَّسَاتُ وَقَدْ رَفَا أُكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْمَعُ, اور آدمی کھانا کھا رہا ہے, لقمہ ہاتھ سے بنا کر منہ کی طرف اٹھایا, اور ابھی تو کھانے کی نوبت نہیں آئی, اس سے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی. گویا قیامت جو ہے پلک جھپکتے میں قائم ہو جائے گی, اس میں کوئی لمبا وقفہ نہیں, کبھی گھنٹے دو گھنٹے چار گھنٹے لگ رہے ہیں, یا ایک چوبیس گھنٹے یا دو دن کے اندر قائم ہوگی, نہیں, پوری کائنات جو ہے ایک سیکنڈ میں, ایک لمحے کے اندر تہو بالا ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. باب من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ, کہ جو آدمی اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو بھی پسند کرتے ہیں. حدثنا حجاج قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن انس عن عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا جو بندہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے, وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے سے ملاقات کو پسند فرماتے ہیں, اور جو بندہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں. کون پسند؟ جو بندے مومن ہیں وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا, جو آدمی اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے وہ نیک اعمال کرتا ہے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. گویا اللہ سے ملنے کے لیے جو تیاریاں کرنی چاہیے وہ کرتا ہے, اور وہ کون کرتا ہے؟ بندے مومن کرتا ہے. تو ظاہر ہے وہی اللہ سے ملاقات کو بھی پسند کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتے ہیں. اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے, یعنی اس کو ایمان ہی نہیں ہے, وہ اس گویا عقیدے کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کی حضور ہمیں پیش ہونا ہے, تو نہ اس کا اس پر ایمان ہے, نہ اس کے لیے جو تیاریاں کرنی چاہیے وہ کرتا ہے, تو گویا وہ اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتے. یہ ایمان کی شان ہے. بندہ مومن پوری زندگی اسی احتیاط میں گزارتا ہے کہ کہیں کسی بات سے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. قالت عائشہ تو او باز و ازواجی, راوی کہتے ہیں کہ جب حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور بی بی نے, امہات المومنین میں سے کسی ایک نے عرض کیا انا لنکرہ الموت, کہ اللہ کے رسول ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں. یعنی ظاہر ہے اللہ کی ملاقات جو ہوگی وہ تو موت کے بعد ہوگی, اور ہر آدمی موت کو ناپسند کرتا ہے, تو پھر تو یہ کون ایسا ہے جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہو. یہ دراصل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کو لقاء اللہ سے تعبیر کیا, حالانکہ موت لقاء اللہ نہیں ہے, لقاء اللہ تو موت کے بعد اس کا مرحلہ آتا ہے, اور اللہ کے حضور میں پیش ہونا اور حاضری ہونا بندے مومن اس کے لیے پہلے سے ہی پوری زندگی تیاری میں مشغول رہتا ہے. رہا موت کا معاملہ, تو طبعی طور پر آدمی کو موت ناگوار ہوتی ہے, لیکن اس کا بھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, فرمایا لیس ذاک ولکن المؤمن اذا حضر الموت بشر برضوان اللہ وکرامتہ. ایسی بات نہیں ہے, نہ تم جو یہ سمجھتی ہو کہ موت کو ناپسند کرتے ہیں ہمیں, نہیں. بندے مومن کا حال یہ ہے کہ ویسے تو طبعی طور پر اس کو موت ناگوار ہے, لیکن حقیقت میں جب موت کا وقت قریب آتا ہے, یعنی اس کی روح قبض کرنے کا وقت قریب آتا ہے, تو اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آ کر کے اس کو اللہ کی خوشنودی اور اللہ کے یہاں اس کا جو مقام ہے, جو نعمتیں ملنے والی ہیں, اس کی بشارت سناتے ہیں. وہ سب نظارہ کرایا جاتا ہے موت سے پہلے, اور جب اس کو وہ دیکھتا ہے نا, تو وہ جو موت کی طبعی ناراضگی تھی, ناپسندیدگی, وہ بھی کیا ہو جاتی ہے. وہ موت اس حالت میں آتی ہے کہ وہ دل سے چاہتا ہے کہ میں جاؤں اللہ کی طرف. اسی کو فرمایا فلیس شیئن احب الی مما امامہ, تو اس کے سامنے جو آگے اللہ کی جو نعمتیں ملنے والی ہیں, اس سے زیادہ کسی چیز کوئی چیز اس کو محبوب اور پسند نہیں ہوتی. گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایک اشکال پیش آیا, اس کا بھی حضور نے یہ فرما کر جواب دیا کہ جو آپ سمجھ رہی ہو کہ موت کو, تو موت بھی ابھی زندگی کے اندر تھا. آدمی کو ایسا خیال آتا ہے کہ میں موت کو ناپسند کرتا ہوں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ مومن کی موت جب آئے گی, اس کا وقت مقرر آتا ہے, تو اس سے پہلے اس کو جو بشارتیں اور خوشخبریاں اور آخرت میں جو اس کا مقام ہے وہ اس کو بتلایا جاتا ہے, اس کو دیکھ کر وہ خود ہی گویا چاہتا ہے کہ میں جلدی سے دنیا کو چھوڑ کر کے وہاں پہنچ جاؤں. تو اللہ تو جب وہ موت کو پسند, اللہ تعالیٰ بھی فاحب لقاء اللہ ہے, اس وقت وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو گویا وہ لمحہ جس کے متعلق حضرت عائشہ کو سوال پیدا ہوا تھا, وہ بھی بات باقی رہتی نہیں ہے. اور وَإِنَّ الْكَافِرَ, یہاں اللہ کی ملاقات کی محبت سے مراد طبعی محبت ہے. بندے مومن زندگی بھر جو اعمال صالحہ کا اہتمام کرتا ہے, اس کی وجہ سے اس کے دل میں, ہر مومن کے دل میں تمنا ہوتی ہے اللہ ہم کو آخرت میں عطا فرمائیں گے, اور ہر آدمی جو ہے آخرت میں جانے کی کیا کرتا ہے, تمنا کرتا ہے. اب موت کا ایک طبعی طور پر ایک چیز ناپسند, جیسے کہ ایک آدمی بیمار ہے, دوا پیتا ہے, تو دوا اس کو ناگوار ہے, لیکن جو ہے صحت کی اس کو محبت ہے, اور صحت کی طلب ہونے کی وجہ سے اور صحت کا گویا تقاضا ہونے کی وجہ سے وہ ایک ناگوار چیز کو بھی کیا کر رہا ہے, برداشت. گویا صحت عقلی طور پر اس کو محبوب ہے, ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی ملاقات اس کو عقلی طور پر محبوب ہے, اور موت وہ طبعی طور پر ناگوار ہے. تو طبعی ناگواری جو ہے نا, وہ عقلی محبت کے مقابلے میں مغلوب ہو جاتی ہے. یہ وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا حُزِرَ بُشِّرَ بِعَذَابِ اللَّهِ وَعُقُوبَتِهِ, رہا کافر موت کے وقت تو اس کو عین موت سے پہلے قیامت میں ہے, مرنے کے بعد جو عذاب ہونے والا ہے, جو سزائیں ہونے والی, وہ سب اس کو دکھلائی جاتی ہے. فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِمَّا أَمَامَهُ, چنانچہ اب جو حالات آئندہ پیش آنے والے ہیں, اس سے زیادہ کوئی چیز اس کو ناپسند اور ناگوار نہیں ہوتی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کرے لقاء اللہ, وہ اللہ کی ملاقات کو ناپسند نہیں چاہتا. وہ چاہتا کہ نہیں, بس میں نہ جاؤں, دنیا ہی میں رہوں. اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں. اختصر ابو داؤد وعمرو بن شعبہ وقال سعید عن قتادة عن زراعة بن عوف عن سعد عن عائشة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. اس میں پھر وہ حضرت عائشہ بات وہی ہے, حضرت عائشہ کا جو سوال تھا وہ یہاں ذکر نہیں ہوا, ایک مختصر طور پر اس کو ذکر کیا ہے. حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن وقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی سعید بن مسیب وعروۃ بن زبیر فی رجال من اہل العلم عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح انه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنه ثم يخير. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تندرستی کے زمانے میں ایک بات بتلایا کرتے تھے کہ ہر نبی کے ساتھ اللہ کا معاملہ یہ ہو. دیکھو موت تو تمام لوگوں کو آنے والی ہے, انبیاء بھی موت سے مستثنا نہیں ہے, لیکن انبیاء کا مقام چونکہ سارے انسانوں سے اونچا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کے معاملے میں ان کے ساتھ ایک مخصوص جو ہے طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. عام انسانوں کی تو جب موت آتی ہے ان کو پوچھا نہیں جاتا, فرشتہ آ کے ان کی روح کیا کر لیتا ہے, قبضہ کر لیتا ہے. لیکن حضرات انبیاء کے ساتھ ان کے اعزاز و اکرام کی وجہ سے اللہ کا ایک مخصوص معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو باقاعدہ کیا کیا جاتا ہے, انہو لم یقبض نبی قط, کسی بھی نبی کی روح کبھی قبضہ نہیں کی جاتی, حتی یرا مقعدہ من الجنت, یہاں تک کہ یعنی روح قبضہ کرنے سے پہلے نبی کو اس کا جنت کے اندر جو مقام ہے وہ اللہ کی طرف سے بتلایا جائے, دیکھو آپ کو یہ جنت میں یہ مقام ہے. ثم یخیر, اور یہ مقام بتلا کر پھر ان نبی کو پوچھا جاتا ہے اب تم کو دنیا میں رہنا ہے کہ یہاں آنا ہے. اب وہاں کا مقام دیکھنے کے بعد کون کہے گا کہ دنیا میں رہنا ہے, وہاں آنا ہے, وہاں آنا ہے. چلو اب موت تو اپنے وقت پر ہی آئی, لیکن موت سے پہلے ان کو وہ مقام دکھ رہا ہے ان کے اعزاز کے طور پر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تندرستی کی زمانے میں یہ بات ہمیشہ بتلایا کرتے تھے کہ ہر نبی کو جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اس کے جنت کا مقام اس کو دکھلاتے ہیں, اور دکھلانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ پوچھتا ہے کہ اب آپ کو دنیا میں رہنا ہے کہ یہاں آنا ہے, تو وہ خود ہی کہتے ہیں کہ وہاں آنا ہے, پھر ان کی روح قبض کی جاتی. فلما نزل به, اب حضرت عائشہ خود حضور کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا اس کو بیان کر رہی ہیں, فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت قریب آیا تو غراسو علی فخذی غشی علیہ ساتھ, اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک حضرت عائشہ فرماتی میری ران کے اوپر تھا, آپ لیٹے ہوئے تھے آپ کا سر میری ران پر تھا, تھوڑی گوشے والے آپ پر تھوڑی دیر بے ہوشی تاری رہی, ثم افاق پھر آپ ہوش میں آئے, فاشخص بصره الى السقف, اور آپ نے اپنی نگاہیں جو ہے چھت کے اوپر گاڑ دی, یعنی آنکھیں گویا آپ دیکھ رہے ہیں کس کو, چھت کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں, اور دیکھتے ہوئے فرما رہے ہیں اللهم الرفیق الاعلی, اے اللہ رفیق اعلیٰ کو میں اختیار کرتا ہوں, تو رفیق اعلیٰ میں رفیق اعلیٰ یعنی عالم بالا کی میں جانے کو پسند کرتا ہوں, اس کو میں اختیار کرتا ہوں. تو یہ تو زبان سے لفظ سنا کس نے, حضرت عائشہ, لیکن یہ کیا دکھلایا گیا ہے وہ حضرت عائشہ کو معلوم نہیں, لیکن یہ سنا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں قل تو اذن لا یختارونا, بس یہ سن کر میں سمجھ گئی کہ اب اللہ کے رسول یہاں رہنا پسند نہیں کریں گے. وعرفت انہ الحدیث الذی کان یحدثنا بہ, اور سمجھ گئی کہ وہی بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تندرستی کے زمانے میں ہم کو فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی کو موت سے پہلے گئے, آپ نے بھی جب یہ کہا ادھر دیکھتے ہوئے کہ عالم بالا کو گویا میں چاہیے, اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو بھی آپ کا مقام بتلایا گیا, اور اس کے جواب اس موقع پر کبھی ایک طرف کی چیز آدمی سنتا ہے تو دوسری طرف کا کیا کرتا ہے, قیاس کرتا ہے, کوئی فون پہ بات کر رہا ہو تو جو بات کر رہا ہے اس کے الفاظ تو ہم سن رہے ہیں, اس کے کان میں کیا آواز آ رہی وہ ہم کو پتہ نہیں, لیکن بعد مرتبہ وہ بولتا ہے تو سننے والے قیاس کر لیتے ہیں کہ وہاں سے یوں کہا ہوگا اس لیے بولا. جیسے یہاں پر بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ عرض کیا کہ اللہم رفیق العالی، میں عالم بالا کو پسند کرتا ہوں، تو حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ یہ وہی بات ہے جو آپ فرمایا کرتے تھے کہ موت سے پہلے ہر نبی کو آخرت میں اس کا جو مقام ہے اور جو ٹھکانہ ہے وہ بتلایا جاتا ہے، اور وہ جب اس کو اختیار کرتا ہے تب اس کی روح قبض کی جاتی ہے. میں سمجھ گئی اب آپ ہمارے درمیان نہیں رہیں. وکانت تلک آخر کلمت تکلم بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم قوله اللهم رفیق الاعلی، اور یہ آخری جملہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا. کیا؟ اللهم رفیق الاعلی، اے اللہ میں آخرت کے اس کو پسند کرتا ہوں.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، لا اله الا الله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، لا اله الا الله الحنان المنان بديع السماوات والارض ذو الجلال والاكرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر تو ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت تو ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. ہماری اولادوں کو عقائد حق، علوم نافع، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے دلوں کا سرور, ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اللہ اس نکاح ہمیں بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما. میاں بیوی میں اللہ مودت و رحمت پیدا فرما. ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اللہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ہر ایک کو ایک دوسرے کا معین و مددگار اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا. اللہ اس زواجی زندگی کی حقیقی خوشیوں سے ان کو مالا مال فرما کر خوشگوار اور قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما. اس نکاح کو نگاہ و شرمگاہ کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. ان دونوں کی روزی میں بھی اے اللہ برکت اور وسعت عطا فرما, اور نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بھلائی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما, اور نکاح کی نسبت سے جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی گئی ہے اس سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. اللہ پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اس ملک میں اے اللہ امن و امان کی فضائیں قائم فرما. یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت, رواداری, ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور حقوق کی ادائیگی کو عام فرما. اے اللہ جو لوگ ان میں عداوت اور بغض کے بیج ڈال کر کے اپنے مقاصد اور اغراض کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کی مساعی کو ناکام کر دے. اللہ ہندوتو کے علم برداروں کے ایجنڈوں کو ناکام کر دے. اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما. اللہ شاعر اسلامیہ کی پوری پوری حفاظت فرما. اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. تمام مدارس عربیہ, مکاتب قرآنیہ, مراکز دینیہ, خانقاہوں کی, مساجد کی, تبلیغی اور دینی مراکز کی, اور اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. ان کو اخلاص, استقامت, ہمت اور حوصلہ عطا فرما. ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما. ان کی مشکلات کو آسان فرما. ان کی ضروریات کی کفالت فرما. اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے, اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحابی اجمعین برحمت.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.